الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والأجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وفي موضع آخر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، فانسب إلى قدره ما شئت من عظم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب عزت تکریم، باعث تخلیق ارض و سما، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اور تمام تر محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. تحفظ ناموں سے رسالت کے حوالے سے گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کی خدمت میں قرآن کا بیان کیا ہوا جو قانون ہے، اور ناموں سے رسالت، ناموں سے مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حوالے سے جو قوانین اور جو ضبط کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، اس پر ہم نے مزاج قدرت، مزاج قرآن اور مزاج دین آپ کی خدمت میں ذکر کیا. سابقہ گفتگو جو گزشتہ ہم نے جمعہ آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی، تاکہ ہر نوجوان مسلمان، بزرگ بڑا، اس اسلامی قانون سے اور اس شرعی قانون سے اور اللہ کے نظام سے واقف ہو جائے کہ ناموس رسالت کے حوالے سے قرآن کیا نظریہ پیش کرتا ہے اور دین کیا نظریہ پیش کرتا ہے. اس حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ حجرات کی ایک ہی آیت کریمہ کی وضاحت کی تھی کہ جس میں اللہ رب العالمین نے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو ذکر فرمایا، اور وہ عظیم بارگاہ ہے جس کے آداب اللہ رب العالمین خود سکھاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر. اور اس کا تفسیری معنی یہ ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم محو گفتگو ہوں یا محو کلام ہوں یا کسی سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرما رہے ہوں تو اس وقت تم اس انداز میں میرے محبوب کی بارگاہ میں مخاطب نہ ہوں کہ تمہارا گفتگو کرنا یا تمہارا حضور کو پکارنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کے ساتھ محو گفتگو ہے تو تمہاری آواز حضور کی آواز پر بڑھ جائے، تو بھائی کی آواز پر اگر بھائی کی آواز بڑھ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، باپ کی آواز پر بیٹی کی آواز بڑھ جائے تو وہ حکم نہیں، لیکن سید عالم کی آواز پر اگر امتی یہاں تک کہ صحابی بھی ہو اس کی آواز بڑھ جائے تو قرآن کہتا ہے انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لہذا علماء نے یہ لکھا اور ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فکروں میں بھی اور اپنے لہجے اور انداز میں بھی خطاب کرنا یا پکارنا یا حضور کو یاد کرنا یا حضور کو ذکر کرنا یا حضور کی مداح کرنا، اس میں وہ لہجہ وہ انداز اختیار نہ کیا جائے جس طرح کہ تم ہر ایک دوسرے ایرے غیروں کے لیے اپنے دیگر عائز و اقارب کے لیے بلا تکلف گویا کہ گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہو، فرمائیے تقاضا شریعت مطہرہ کو گوارا نہیں ہے۔ تو دو چیزیں یہاں پر ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آوازوں کو بلند نہ کیا جائے، اور دوسری چیز یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خطاب کریں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوئے گفتگو ہوں تو اس وقت انداز شستہ شائستہ، انتہائی تمہاری جسمانی کیفیت، تمہاری باڈی لینگویج، تمہاری ادائیں وہ بھی عظمت و تکریم و تعظیم کو ظاہر کر رہی ہوں، اور جو جملہ تمہاری زبان سے نکل رہا ہو وہ بھی ادب و احترام و تعظیم کے ساتھ سے سرشار ہو۔ اور فرما اگر یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا نہ ہوئی تو اندحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بارگاہ کی آداب کے حوالے سے، اور یہ باقاعدہ جو علماء نے لکھا تفسیروں کے میں اور تقریباً علماء کے اقوال اس پر ملتے ہیں کہ یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے حوالے سے آیت کریمہ اترتی ہے، اور جو ثقل سماعت میں تھے یعنی اونچا سنا کرتے تھے، سماعت اونچی سنا کرتے تھے جس کو ہمارے عام عرف میں کہتے ہیں کم سننا، لیکن لحاظ میں کہا جاتا ہے زیادہ سننا، اونچا سننا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو شخص کم سنتا ہے یا اونچا سنتا ہے یا اس کی سننے کی صلاحیت کم ہے تو وہ پھر یہ ارادہ اور یہ قصد یہ مزاج رکھتا ہے کہ شاید سب کم سن رہے ہیں، اور وہ زور سے بولتا ہے تاکہ اگلا بھی مجھ سے بات اس انداز میں کرے کہ میں سن سکوں، اور اس کا ذہن اور مزاج یہ بن جاتا ہے کہ جس طرح میں کم سن رہا ہوں اس طرح سارے کم سن رہے ہیں، اس لیے وہ بھی خود زور سے بولتا ہے تاکہ اس کا نظریہ یہ ہو جاتا ہے نفسیاتی طور پر کہ اگلا بھی میری طرح کم سن رہا ہے۔ تو یہ ان کا طبعی مرض تھا، یہ ان کا جسمانی مرض تھا، اور میں نے گزشتہ گفتگو کے اندر آپ کی خدمت میں ساری تفصیلات پیش کی ہے کہ انسان کی طبیعت کا مرض تو یہ بہت بڑی بات ہے، اگر خارجی ماحول کا بھی اگر کوئی عذر اور فرق آ جاتا ہے تو شریعت کے احکام سختی سے ہٹ کر رخصت پر ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک تو آپ کی ذات کے ساتھ خدا نہ کرے کوئی عذر لگا ہوا ہے، کوئی مرض لگا ہوا ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس میں تو نرمی ہونی ہونی ہے۔ ایک یہ کہ جس ماحول میں آپ رہتے ہیں آپ صحت یاب ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے گرد و نواح کا ماحول ایسا ہے کہ جو آپ کے جسم کے لیے، آپ کی جان کے لیے اور آپ کے اہل و عیال کے لیے باعث خطرہ بن سکتا ہے اور باعث تشویش ہو سکتا ہے، تو شریعت مطہرہ نے آپ کی جان کو محفوظ کرنے کے لیے، آپ کی ذات کے اندر کوئی مرض ہو یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن باہر کے خارجی معاملات اور واقعات بھی اور حالات بھی اگر وہ آپ کی ذات کے لیے ضرر کا باعث بنے تو شریعت کے کئی مشکل حالات اور شریعت کے کئی مضبوط اور ضروری مطالبات کے اندر بھی نرمی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، چھوڑنے والے پر وعید ہے لیکن سخت بارش ہو رہی ہے، راستے میں کیچڑ ہے، نہیں جا سکتے، جائیں گے گر جائیں گے، بارش مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، وجوب ساقط ہو جائے، اب گھر میں پڑھ لیں۔ تو آپ دیکھیں خارجی ماحول اور موسم کو شریعت نے بنیاد بنایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تمہیں اس اتنی بات کا پابند کرے گا جتنی تمہیں طاقت اور استطاعت ہو۔ اپنے آپ کو کھینچ کر مسجد تک لے جانا، سخت بارش ہو رہی ہے، پانی کا ریلا بہ رہا ہے، کیچڑ ہے، اور جناب کسی گڑے میں گر جانے کا ڈر ہے، اس بنا پر جو نماز کا وجوب تھا جماعت کے ساتھ وہ اب تخفیف پر ہو گیا، اب اگر گھر میں بھی تم نماز پڑھ لو گے تو اب وہ سزا تم پر نہیں ہوگی جو جماعت کو چھوڑنے کی تھی، اس لیے کہ خارجی ماحول کو قدرت نے ملحوظ رکھا اور تمہارے لیے نرمی اور تمہارے لیے آہستگی اور تمہارے لیے بڑی وضاحت کے ساتھ اور تمہارے لیے بڑی آسانی کے ساتھ اس کو بنیاد بنا کر اس چیز کو ختم کیا، ایک بات. دوسری بات یہاں پر درود پاک پڑھیے، تو یہ جو ماحول میں آپ کی خدمت میں مزاج کے طور پر پیش کر رہا تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ خارجی ماحول، یعنی ایک تو آپ کے جسم کے ساتھ جو معاملات متعلق ہیں وہ تو شریعت کو زیادہ ملحوظ ہے، آپ کی قدر، آپ کی صحت، آپ کا مزاج، میری طرف متوجہ رہے ہیں آپ، آپ کی قدر کو یہ مذاق نہیں ہے، ایک شرعی اصول ذکر کیا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے انتظامیہ اس کے لیے ہے، آپ توجہ میری طرف رکھیں. تو یہ عبادات کے ایک مزاج میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا کہ گرد و نواح کا جو ماحول ہے، شریعت کو آپ کی جان اتنی عزیز ہے اور اسلام کو آپ کی جان کا تحفظ اتنا عزیز ہے کہ باہر کے اگر خارجی حالات، خدا نہ کرے دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ گھر میں رہیے، ساری نمازیں گھر میں پڑھیں، آپ باہر نکلیں گے جان کا خطرہ ہے، گھر میں رہیے، آپ باہر نہ نکلیں. اسی طرح شدید بخار آپ کے اوپر ہے اور شدید طبی مرض آپ کے اوپر ہے، اور اگر آپ اس میں وضو کر لیں گے تو مرض بڑھ جائے گا، اور ایک خدا ترس اور خدا کا خوف رکھنے والا طبیب ڈاکٹر آپ سے کہے کہ پانی کا استعمال مت کیجیے گا ورنہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا، اب شریعت کے احکام تخفیف کی طرف آ جائیں گے، پانی سامنے موجود ہے، نلکوں سے بہ رہا ہے، لیکن آپ پانی استعمال نہ کریں، تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، کیونکہ شریعت کو آپ کی جان کی پرواہ ہے اور آپ کی سلامتی کی پرواہ ہے، اس لیے فرمایا گیا اور فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ اگر کوئی شراب پینے کا عادی بھی نہ ہو اور حرام کھانے کا عادی نہ ہو لیکن جان اس کی جا رہی ہے اور ایک آدھ گھونٹ پی کر اگر وہ اپنی جان بچا سکے تو حالت استراری باقاعدہ رخصت کا باب اصول فقہ کے اندر موجود ہے، اور اس اصول کو بنا پر کہ استراری کیفیت ہے، آزمائش کی کیفیت ہے، اگر ایک آدھ قطرہ وہ پی لے اس سے اس کا گلا تر ہو جائے اور جان اس کی بچ جائے، یا بھوک کے لیے حرام جانور کا گوشت بھی اگر وہ کھا لے اور اس کی جان اس کی بچ جائے جتنے چیز پر، اور ولا عادت اور اس کی عادت نہ ہو سابقہ، تو شریعت مطہرہ نے اس کو بھی اجر کہا ہے، گناہ نہیں کہا. یعنی یہ مزاج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا وجود، آپ کی صحت، آپ کی راحت اور آپ کا آرام کتنا ضروری ہے. ایک مسلمان نمازی ہو لیکن پڑوسی کو اذیت دے، بھائی سے عذاب ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے یہ قوانین کو ترتیب دیا ہے کہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ وضو کی استطاعت کے باوجود، وضو کی استطاعت نہ ہونے کے باوجود آپ دیکھیے پانی سامنے موجود ہے، تیمم کر رہے ہیں آپ، جماعت کا وجوب اس طرح ہے، یا جناب ایک شخص ہے شوگر کا مرض ہے، اللہ اسے شفا دے، اور جناب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، فرمایا کہ ٹھیک ہے افطار کریں آپ، اور ٹھیک ہے اگر آپ کی عمر ایسی ہے کہ دوبارہ صحت ملنے کا اور دوبارہ بحالی کا، یہ سردی کے دنوں میں رات جو دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور صحت آپ کی بحال رہ سکتی ہے تو آپ اس کا ارادہ کریں، لیکن سردیوں کے دنوں میں بھی اگر یہ موضوع چلتا رہے گا تو آپ کو فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ روزے چھوڑتے رہیں. لیکن اگر ایسی عمر پر آپ پہنچ گئے کہ اب شیخ فانی ہے، کہ اب صحت دوبارہ نہیں مل سکتی، عمر ایسی ہو گئی ہے، یا جسم پر مرض نے خدا نہ کرے اتنا اثر کر دیا ہے کہ اب جسم بالکل لاغر و کمزور ہو گیا ہے، تو فرمایا ٹھیک ہے روزہ چھوڑ دیجئے، اتنا فدیہ دے کر اس کا کفارہ ادا کر دیجئے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہر ایک کا نعم البدل اور اس میں تخفیفیں رکھی گئی ہے. اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے لیے اس عذر کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، فرمایا احکام کے لیے، یہ تمہارے باتوں کے لیے، لیکن جب ہمارے محبوب کی بارگاہ میں آؤ گے تو تمہارا معذور ہونا، تمہارا گونگا ہونا، تمہارا بہرا ہونا، تمہارا بخار میں ہونا، تمہارا کس چیز میں ہونا، یہ نہیں سنا جائے گا، تکریم کرو گے تم. ہماری عبادت میں تو ہم تخفیف دیں گے، اور تمہارے عذر اور تمہاری جان اور تمہارے جسم و مرض کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم اپنی عبادت میں تو تخفیف دے دیں گے، تمہیں نرمی کر دیں گے، باعتبار خلق شفقت کریں گے، لیکن ہمارا محبوب ہماری بارگاہ میں اس قدر محترم و معزز ہے کہ اس کی بارگاہ میں یہ عذر نہیں چلے گا، چاہے تمہارے جسم کی کیفیت کیسے بھی ہو، تقاضا یہی ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم نے تعظیم کرنی ہے اور تکریم کرنی ہے. صحابی رسول ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی عزتیں ان کی گرد راہ پر قربان ہو. سیدہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، وہ تو افضل الخلق ہیں بعد الانبیاء، ان کی تکریم اور عزت کا کیا کہنا، یہ تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ثقل سماعت میں تھے، مرض تھا ان کا جو تتلا کر پڑھتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جناب اگر وہ قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہے تتلا بھی جائے
تو جو صحیح پڑھ رہا ہے اس کے مقابلے میں اسے زیادہ اجر مل رہا ہے، اس لیے کہ وہ قصد کر رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں تتلانا بھی مقبول نہیں ہے. جملے اگر صحیح بول سکتے ہو بولو، نہیں بول سکتے تو تتلا کر، لفظ نہ بدلنا، چپ رہنا. تلاوت کرو گے تو عذر مان لیا جائے گا، اجر دے دیا جائے گا، لیکن محبوب کی بارگاہ میں آؤ گے جملہ کہو گے، اور جملہ کہنا کچھ ہے نکلے کچھ، تو یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی ہمیں ناراض کرے گا. تلاوت میں تو ہم ناراض نہیں ہوں گے، نماز میں ناراض نہیں ہوں گے، لیکن محبوب کی بارگاہ میں ہم ضرور ناراض ہوں گے اور اس پر سزائیں دیں گے. اور تقاضا یہ کہ بول نہیں سکتے، چپ رہو، عذر ہے خاموش رہو، اور اپنے جس جہد کے ساتھ تم ادب کو ظاہر کرو اس طرح ادب کو ظاہر کرو. یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب جو متفقہ مسلمہ اور اجماعی نظریات گویا کہ تمام مسلمانوں کے ہیں. اب یہ شکل سماعت کے اندر تھے اور یہ کم سنتے تھے، اس بنا پر انہوں نے زور سے بولا، لیکن رب کریم کی بارگاہ میں ان کا یہ عذر قابل قبول نہیں. فرمایا شکل سماعت ہے تو چپ رہتا، خاموش رہتا، سرکار آنکھ تو تیری تھی نا، تو دیکھ تو رہا تھا کہ سرکار بات کر رہے ہیں، ہمارا محبوب بات کر رہا ہے، تو چیخ کیوں پڑا؟ تو چپ رہتا، آنکھ تو تیری دیکھ رہی تھی، جب میرا محبوب اپنے ہونٹوں کو بند کرتا تو پھر تو کچھ بات کرتا، تو تیرا یہ عذر مان لیا جاتا، ہمارا محبوب دوسرے سے بات کر رہا اور بیچ میں تو چیخ رہا ہے. فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہاں پر علماء نے قاعدہ نکالا کہ بارگاہ مصطفیٰ وہ حرمت والی بارگاہ ہے کہ جس کے آداب رب اس اعتبار سے اس کا آتا ہے کہ اگر وہ بہرا شخص، وہ گونگا شخص نماز میں ہوتا، دینی دیگر عبادات میں ہوتا، تو اس کے عذر کی پذیرائی کر کے دیگر صحیح سالم بندے کے مقابلے میں اسے اجر زیادہ دیا جاتا، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر اس نے اپنے عذر کو بھی رکھا تو رب کریم نے فرمایا تمہارا عذر کچھ نہیں چلے گا، بلکہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم اسلام سے باہر نکال دیا جائے گا. ایک شرابی آدمی جو شراب پی لے خدا نہ کرے، اور اتنی پی لے کہ اس کی عقل ختم ہو جائے، اور اپنی بیوی کو کھڑا کر کے کہے تجھے تین طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے. میں ان جوکروں کی بات نہیں کرتا جو کہتے تین ہوتی نہیں ہے، خیر وہ تو ایک الگ گروہ ہے، شیعہ اور ان کا نظریہ ایک ہے، جبکہ اہل سنت ایک طرف ہے. چاروں ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، ہے یہ فقہی مسئلہ، لیکن غیر مقلدین نے اس کو عقیدے کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہے کہ مشیت میں دیوی تین طلاق ہو جاتی ہے. صرف رافضی اور یہ پوری امت میں سب سے ہٹے ہوئے ہیں جن کا یہ اجماعی گویا کہ نظریہ ہے. رافضی صحابہ کو حجت نہیں مانتا، یہ بھی صحابہ کے قول کو حجت نہیں مانتے، یہ ایک طرف کے لوگ ہیں. میں صرف ایک اجماعی نظریہ آپ کے سامنے احناف کے اعتبار سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک شخص شراب پی کر اتنا مدہوش ہو گیا کہ اس کی عقل زائل ہو گئی، اور اس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دے دی، اب یا ایک طلاق دے دی یا تین طلاق دے دی، اب علماء کے پاس مسئلہ گیا کہ جناب طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی. اب اس کی عقل اگر شراب کے نشے سے معذور ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، معطل ہو چکی ہے، تو مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ گرد و نواح کے قرائن کو دیکھے کہ جب یہ گھر میں آیا تھا تو دروازے کے ساتھ کیا کر رہا تھا، گھر میں آیا تو اور لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا، اور لوگوں کو پہچان رہا تھا. اگر یہ اور لوگوں کو پہچان رہا تھا تو اس کا مطلب اس کی عقل حاضر ہے، اس لیے تو یہ بیوی کو طلاق دے رہا ہے، ماں کو یہ جملے نہیں کہہ رہا، دیوار کو یہ جملے نہیں کہہ رہا، بیٹی کو یہ جملے نہیں کہہ رہا. تو جب سارے قرائن سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس میں عقل باقی نہیں تھی اور شراب کا نشہ اتنا غالب تھا کہ اسے کچھ نہیں پتا تھا کہ میں رات میں ہوں کہ دن میں ہوں، میں گھر میں ہوں یا صحرا میں ہوں یا میدان میں ہوں، جب یہ قرائن ثابت ہو جائے تو پھر گنجائش کچھ نکلتی ہے کہ اس کے بارے میں کچھ خیال کیا جائے، اور اس کی طبیعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس قول کی تعویل یا اس میں عدم طلاق کا فتویٰ دیا جائے، یہ تو ہے، یا اس کی زبان سے کوئی اور بکواس نکل جائے دین کے بارے میں تو اس کے رخصت کے جواز نکلتا ہے. لیکن یہی شرابی جس کا ہوش بالکل اڑ چکا ہو، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، کہاں پر ہوں، میں ماں کے سامنے ہوں، بیٹی کے سامنے، بیوی کے سامنے ہوں، جب ثابت بھی ہو جائے کہ نشہ غالب تھا، لیکن اگر اس کی زبان سے طلاق کے جملے نکل جائیں تو اس میں تو تعویل اور بچت کا پہلو ہے، دین کے کسی اور شعبوں کے بارے میں اہانت نکل جائے تو اس کے لیے تعویل اور بچت تو ہے، لیکن اس مدہوشی میں بھی اور انتہائی مدہوشی میں بھی اور مکمل مدہوشی میں بھی اگر اس نے جناب مصطفیٰ کی خدمت میں بکواس کر دی تو اس کی شراب کے نشے کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی گردن اتاری جائے گی. بولیے سبحان اللہ. یہ ہے مقام مصطفیٰ کا تحفظ جو شریعت مطہرہ مہیا کرتی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ وہ شراب میں تھا تو دیگر اور احکام میں اسے اتنی رخصت مل رہی تھی، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں وہ آیا اور حضور کی بارگاہ میں اگر اس نے بکواس کر دی تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے کیا پیا تھا اور یہ کتنا نشہ تھا. اگر وہ نشے میں جملہ قرائن کے اعتبار سے بھی مکمل آ جائے کہ اس کی عقل ختم ہو گئی، پھر بھی قاضی کا حکم یہ ہے کہ وہ عقل کو نہیں دے، اس کے سر کو اتارے گا، اس لیے کہ سرکار کی بارگاہ میں کوئی عذر نہیں چلے گا. دیگر اور عبادتوں میں رخصت ہے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں سراسر ادب 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 ہی ہے. یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب شریعت مطہرہ گویا کہ ذکر کرتی ہے. ایک بات میں یہاں پر ذکر کرتا ہوں, جو قرآن کی آیت تھی, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, اے ایمان والو راعنا نہ کہو, وقول انظرنا بلکہ انظرنا کہو. یہ آیت کریمہ اکثر آپ سنتے ہیں, لیکن ایک نقطہ اس میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ کہتے تھے راعنا, حضور جب گفتگو فرماتے یا حضور خاموش بیٹھے ہوتے تو صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ کو پانے کے عرض کرتے, راعنا یا رسول اللہ, حضور ہماری رعایت فرمائیے, آقا ہماری رعایت فرمائیے, حضور ہماری طرف توجہ فرمائیے, وہ راعنا کہتے. اب راعنا کے لفظ میں کوئی گستاخی کا پہلو نہیں ہے, یہ لفظ بھی بالکل ٹھیک ہے. راعنا, توجہ سنیے گا, راعنا کا لفظ اپنی اصل صورت میں بالکل ٹھیک ہے کہ حضور ہماری رعایت فرمائیے, اور کہنے والا بھی صحابی عاشق رسول ہے. جو کہہ رہا ہے اس کی نیت بھی شقی ہے, اور جو جملہ کہہ رہا ہے وہ بھی بے ادبی پر نہیں ہے, لیکن قرآن نے پھر بھی کہا لا تقولوا راعنا, راعنا نہ کہو. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے اس کی نیت کو نہیں دیکھا نہ ملحوظ رکھا. جو جملہ نکل رہا ہے وہ بھی ملحوظ نہیں, لیکن اس کے انداز جو جملہ ہے اس سے اس ماحول کے اندر کچھ لوگ اس جملے کا اور معنی بھی لے سکتے ہیں. وہ جملہ ٹھیک کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور جو وہ جملہ جو کہہ رہا ہے وہ اپنے معنی میں بھی ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگ اس ماحول میں اس جملے کو بگاڑتے ہیں, اور بگاڑنے سے بے ادبی آتی ہے. تو اللہ نے فرمایا وہ تو بے ادب جاہل گستاخ ہیں, تم وہ جملہ نہ بولو کہ جس سے ان کو موقع ملے. تو فرمایا لا تقولوا راعنا, ہمارے حبیب کو راعنا نہ کہو. اس لیے کہ یہودی جو خناس تھے اس دور کے, وہ اس لفظ کو بگاڑتے تھے, راعنا کو وہ راعی عین کے بعد یا ذکر کرتے تھے, راعی ہمارا چرواہا, اور نا جمع متکلم, راعینا ہمارا بکری چرانے والا. جب صحابہ راعنا کہتے تھے, یعنی زیر ہوتا تھا کسرہ ہوتا تھا, یعنی وہ کہتے تھے راعینا ہمارا بکری چرانے والا, یہ جملہ جب وہ کہتے تھے تو آپ دیکھیں وہ تھے بھی گستاخ, اور جملے کو انہوں نے بدلا بھی تھا. جو لفظ انہوں نے بولا راعینا, وہ لفظ بھی گستاخی والا تھا. توجہ چاہتا ہوں, بڑے قیمتی جملے ہیں, کہ راعینا جو جملہ انہوں نے بولا وہ بھی گستاخی والا تھا, خود وہ بھی گستاخ تھے. صحابہ نے راعنا کہا, وہ لفظ بھی ٹھیک تھا اور خود بھی وہ عاشق رسول تھے, لیکن پھر کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ راعنا کے لفظ کو بدلنے سے گستاخی کا پہلو نکل سکتا تھا. تو رب نے فرمایا کہ جو گستاخ ہو وہ تو جہنمی ہے, جو توہین کا لفظ ہو وہ تو غلط ہے, لیکن ایسا جملہ بھی میرے حبیب کی بارگاہ میں نہ بولو جس سے توہین کا شبہ نکلے. فرما راعنا سے شبہ نکل سکتا تھا, تو فرما راعنا نہ کہو, انظر نہ کہو, انظر نہ کہو. میرے دوستو, اس محبت کے قالب میں اتر کے مزاج کو سمجھیے آپ. یہ کتاب ہدایت ہے, اور کتاب ہدایت میں ادائیں کیسی سکھائی جا رہی ہے, اور کیسے معاملات کو ذکر کیا جا رہا ہے, اور یہی بات جگہ جگہ پر آپ ملتی ہے. لام رکا ان لفی سکتی میں ہوں. حبیب, ان کافروں کو چھوڑیے, آپ کی زندگی اور آپ کے بدن کی قسم ہے, آپ کی زندگی کی قسم ہے. میں چار دن پہلے ہمارے دوست نے ہمیں ایک تفسیر دلائی, تاویلات اہل سنہ, امام ابو منصور ماجد ماتوریدی, جو علم کلام میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں, امام شریع اور امام ماجد ماتوریدی, انہوں نے آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ اس آیت میں لامرک کہہ کر حضور کی زندگی نہیں, حضور کے بدن کے جسوں کی قسم اٹھائی گئی ہے. کہ حبیب, تیری آنکھ کی قسم, تیرے گیسو مبارک کی قسم, تیرے چہرے کی قسم, تیرے بدن کی قسم, اور یہ انتہائی معذرت کے ساتھ, معذرت کے ساتھ بر سبیل تنزل نیچے اتر کر آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, انتہائی لاڑ اور پیار کا انداز. محبوب, یہ تنگ کرتے ہیں, تجھے تانا دیتے ہیں, تیری شان میں بکواس کرتے ہیں, یہ تجھے کیا جانے؟ لامرک, تیری زلفوں کی قسم, تیری آنکھوں کی قسم, تیرے چہرے کی قسم, تیرے معصوم ہاتھوں کی قسم. تو یہ انداز جو ایسا اختیار کی شریعت مطہرہ نے, یہ عام شخص نہیں, علم کلام کا امام یہ بات کر رہا ہے, امام ابو منصور ماجد ماتوریدی, 322 ہجری آپ کا سنِ وفات ہے. تاویلات اہل سنہ کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ عمر کی تو ہے لیکن اصلاً یہ حضور کے سراپا کی قسم اٹھائی گئی ہے, سراپا کی. اور فرمایا جب قرآن نے چاند کی قسم اٹھائی, سورج کی اٹھائی, دیگر کی اٹھائی, تو فرمایا وہ تو جزوی فیض تھا, اس سے, چاند سے تو جزوی فیض ہے, سورج سے جزوی فیض ہے. اور پھر امام ماجد ماتوریدی استدلال کرتے ہیں, فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہ تو ساری جزوی رحمتیں ہیں جن کو خدا نے قسم کے طور پر اعزاز دیا ہے, اور حضور تو عالمین کے لیے رحمت ہے. تو آپ کے وجود کی قسم کھانا تو یہ ضروری تھا تاکہ پتا چل جائے یہ تمام نعمتیں یہ مصطفیٰ کے جز مصطفیٰ کے کل کے وہ اجزاء ہیں جو کائنات کو روشن کرتے ہیں، اور سورج چاند ستارے اور کائنات کی ساری رحمتوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو سراپا محمد بن جاتا ہے. وبار صلی اللہ رحمت اللہ علمین، یہ وہ طریقہ کار ہے. ایک صحابی کا جملہ پیش کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. تبوک کے لیے قافلے جا رہے ہیں اور غزوہ تبوک انتہائی اسرت اور تندستی کا غزوہ ہے، سخت گرمی ہے. اللہ اکبر، صحابہ کرام پر لان تان کرنے والے ان بدبختوں کو غور کرنا چاہیے کہ دیکھو جنہوں نے دین کی سرفرازی کے لیے ایسے ماحول میں اپنی جان اپنے مال کو پیش کیا. کسے پتا تھا، کیونکہ کسرا تو سامنے، قیصر تو سامنے، 2.5 لاکھ سے زیادہ فوج لے کر کھڑا ہوا تھا. اگر صحابہ ڈرپوک اور اعوذ باللہ، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشد، کہ جناب ان کے دل میں نفاق ہوتا تو وہ یہی کہتے، حضور آپ جائیے اور لڑیے. اگر واقعی میں قیصر، جو اس وقت کی سپر پاور ہے، وہ اگر آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو ان کے علم میں نہیں تھا نا کہ قیصر آ ہی نہیں سکے گا. لیکن وہ نکلے، اسرت میں نکلے، پورے گھر کو لالا کر بات کیا. کہتے ہیں جناب انویسٹمنٹ وہاں کرو جہاں تھوڑا دو زیادہ ملے. تو صحابہ کا یہ نظریہ تھا کہ اگر یہ گھر دے دو تو جنت کا گھر ملے گا. اس لیے صدیق اکبر سارا گھر لے آئے، سیدنا عمر آدھا گھر لے آئے. تو ان کے اخلاص پر بولنا، چاند اور سورج، چاند کی روشنی پر تھوکنا ہے، اور چاند پر جو تھوکے گا، تھوک چاند پر نہیں، اس کے خود منہ پر گرتا ہے. یہ صحابہ کرام علی مردوان جو ہدایت کے ستارے ہیں، یہ اللہ نے یہ مرتبہ اور مقام انہیں عطا فرمایا. تو قافلے جا رہے ہیں، سرکار روانہ ہو چکے ہیں. ابو خیسمہ سرکار کے صحابی حضرت ابو خیسم رضی اللہ تعالیٰ، جن کو حضرت خیسم بھی کہا گیا ہے، ان کی دو بیویاں تھیں، ان سے بڑی محبت کرتی تھی، بڑے مالدار صحابی تھے. اپنے باغ کے اندر انہوں نے اپنا ایک جناب جو ہے کہ مکان بنایا ہوا تھا، جہاں پر آ کر وہ دوپہر میں سستاتے تھے. ان کی بیگم، ان کے غلام، ان کے لونڈیاں ان کی خدمت کے لیے حاضر رہتی تھی. اور جناب ان کے آنے کے ساتھ، جس کو آج کہتے ہیں فارم ہاؤس، اس طرح کا انہوں نے تیار کیا تھا، اتنا مال اللہ نے انہیں دیا تھا. جب وہ وہاں پر پہنچے، سرکار کا قافلہ جا چکا تھا، اور یہ بس اس میں تھے کہ بس ابھی چلتا ہوں، جس طرح کعب بن مالک کا ہے، بس ابھی چلتا ہوں، ابھی چلتا ہوں. قافلہ چلا گیا، سخت گرمی تھی. یہ تھوڑا دیر کام کر کے آ گئے اور اپنے حجرے میں بیٹھ گئے. تو اب ان کے خدام اور ان کی بیویوں نے ان کے آنے کی جب خبر ہوئی کہ آ رہے ہیں شوہر، تو انہوں نے اکثر زمین کے حصے کو پانی سے چھڑک کر ٹھنڈا کر دیا، شربت ٹھنڈا بنایا، گرم گرم بہترین کھانا تیار کر دیا، ان کے لیے خوبصورت قسم کا بستر لگا دیا گیا، اور ہوا اور ٹھنڈک کے جو تقاضے عرب کے اندر ہوا کرتے تھے تفصیلا، اس کو تیار کر کے بیٹھے. جس طرح سیدنا خیسم رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور وہ بستر پر بیٹھتے ہیں، تو سخت گرمی کے اندر انتہائی بات ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. شربت کو دیکھتے ہیں اور سرکار کی یاد آ جاتی ہے، شربت کو دیکھتے ہیں اور سرکار کی یاد آ جاتی ہے. اپنی بیوی سے کہتے ہیں شربت کو پیچھے کریں، وہ کہتی کوئی ناراضگی ہو گئی ہے. فرمانی کوئی ناراضگی نہیں. دوسرے نے کہا سوکن ہے نا، دوسرے نے کہا میں نے اس سے بہترین چیز بنائی ہے، اس کو آپ پی لیجئے. فرمانی پیچھے ہو جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ فی دہک و ریح ہے. میرا حبیب، اللہ اکبر، میرا حبیب گرمی میں اور دھوپ میں سفر کر رہا ہے. اور فرما ابو خیسمہ فی ظلال بارد، اور ابو خیسمہ جو ہے وہ ٹھنڈک میں اپنی بیویوں کے ساتھ شربت پی رہا ہو، کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہٹاؤ. اسی وقت جو اسباب تھے اس کو بھی چھوڑا اور دوڑ کر ایک طویل سفر طے کیا اور جا کر سرکار کی دسبوسی کر لی. اندازہ لگائیے حضرات گرامی، یہ نثار اور یہ فدائیت کے وہ جذبات ہیں جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے اس بات کو پیش کرتے ہیں. حضرت زید بن دسنہ کے واقعات بھی آپ نے سماعت کیے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف غمازی کرتی ہے کہ اگر ایمان ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے، محبت کا اظہار ہونا چاہیے، عقیدت کا اظہار ہونا چاہیے. پوری دنیا میں مسلمان پرامن سراپا احتجاج ہے، اور پاکستان کے اندر ایک ہفتہ پہلے تک کی رپورٹ کے اندر ہے، یہ سوری 3 دن پہلے تک کی رپورٹ میں ہے، کہ 5,000 کے قریب پروٹیسٹ اور 5,000 کے قریب احتجاجی جلوس نکلے ہیں. 5,000 کتنے بولیے مکھیا گئی ہے، 5,000، جس میں 10 واقعات میں تخریب ہوئی ہے. کتنے؟ تو 4,990 واقعات پرسکون تھے، لیکن میڈیا یہودیوں کا دلال ہے اور لوگوں کی توجہ کو بانٹنا چاہتا ہے، اور ہم نے یہ باتیں میڈیا پر بھی کی ہے، وہ توجہ کو بانٹنا چاہتا ہے کہ 10 کا آپ ریشو نکالیں نا ذرا، 4,990 ایک طرف اور 10 تخریبی واقعات ایک طرف. اب ریشو نکالے بنتا کیا ہے، میڈیا اس 10 کو اٹھا کر پیش کر رہا ہے، لیکن 4,990 جو اجتماعات، جو ریلیاں، جو جلوس اہل محبت کی جانب سے، اہل عقیدت کی جانب سے، اہل ایمان کی جانب سے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں غلامی میں نام لکھانے کے لیے پیش کیا گیا، ان کو صرف ایک جھلک دکھا کر گزار دیا جاتا ہے. تخریب کاری, اور تخریب کاری کون مسلمان جائز کہتا ہے؟ یہ کام تو انتظامیہ کا تھا کہ جی بارش ہو گئی, ہمیں کہتے جی پہلے کہتے دعا کریں شاہ صاحب بارش ہو جائے, نماز استسقاء پڑھائیں. بارش اپنے فضل سے ہوتی ہے, کہتے جی وبا آ گئی. ہم نے کہا وبا نہیں ہے, تمہارا ناقص انتظام ہے. بارش کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, وہ کوئی عذاب نہیں بن رہا, وہ تو فضل نازل ہو رہا ہے. بچوں کی دعاؤں کے صدقے, بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے, بڑوں کی دعاؤں کے صدقے, علماء کی دعاؤں کے صدقے, مشائخ اور نیک لوگوں کی دعاؤں کے صدقے. لیکن تم ظالم دشمن ہو پاکستان کے, تم نے انتظام نہیں کیا ہے جس کی بنا پر سیلاب آتا ہے. بارش تو معمول کے اعتبار سے ہوتی ہے, اگر چار دن کی بارش میں سیلاب آ جائے تو کیا کہنا چاہیے کہ صرف ایک سیکنڈ کے لیے بارش ہو؟ بارش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو حضرات گرامی آپ توجہ فرمائیے, تو یہ پرامن احتجاج ہوئے ہیں کراچی کے اندر جو ہوا, سارے مکاتب فکر کے لوگوں نے اس کی مذمت کی اور اس کی نفی کی ہے کہ جناب یہ انتہائی غلیظ اور گندی حرکت ہے اور ان کو کیسے کردار تک پہنچایا جائے. جب انتظامیہ کے پاس اور حساس اداروں کے پاس ان کی فوٹیج موجود ہیں تو ان کو بلائیں اور ماریں, ان کو سزائیں دیں. لیکن یہ مطلب نہیں ہے جو سعودی عرب پیش کر رہا ہے, پر امن رہیں, احتجاج کی ضرورت نہیں. میں سعودیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ احتجاج کی اجازت نہیں دیتے تو آپ نے اپنی سفارتی طور پر کیا احتجاج کیا؟ زرداری جس کے دین و مذہب کا کوئی پتہ نہیں ہے, اس نے یہ تو جرت کر کے دکھا دیا ہے کہ جناب اس نے جا کر ایک احتجاج بھرپور انداز میں ریکارڈ کرایا. لیکن خادمین ارمین شریفین اینڈ کمپنی, یہ تو امت تمہاری طرف دیکھ رہی ہے کہ تم نے تو امریکہ کا ساتھ دیا ہے مسلمانوں کا, یا تقدس کے مقامات کا کوئی ساتھ. لہذا ہم اس بیان کی مذمت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ پرامن رہتے ہوئے, اخلاق اور ادب اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کریں, احتجاج کریں, احتجاج کریں, احتجاج کریں. یہ مجمع بھی احتجاج ہے, الحمدللہ یہ بھی احتجاج ہے. ناموس رسالت کے خلاف جو بغاوت ہوئی ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, لیکن صفوں میں بیٹھے ہیں, باوضو بیٹھے ہیں, اللہ کے گھر میں ہیں. ہم ایسے احتجاج کی بات کرتے ہیں جو امن کے دائرے میں ہو, جو سکون کے دائرے میں ہو, جو اخلاق کے دائرے میں ہو, جو شریعت کے دائرے میں ہو, جو ریاست کے قانون کی پاسداری کے دائرے میں ہو, اس طرح ہو. لیکن احتجاج ختم نہ ہو, وہ تواتر کے ساتھ جاری رہے, جاری رہے. یہ نہیں کہ ایک مختصر سا لالی پاپ دے کر ایشو بنایا جائے, نہیں. میں کہتا ہوں اس کو آپ بھولیں نہیں, اپنی پرسنل ڈائری میں اس کو ہائی لائٹ کر کے رکھیں, اپنے گھروں میں ہائی لائٹ کر کے رکھیں کہ روزانہ اپنے گھروں میں اس موضوع پر بات کریں گے آپ, اپنے رشتہ داروں سے اس موضوع پر بات کریں گے آپ, اس مذمتی بیان کو آپ اپنے کاروباری اداروں کے اندر بیان کریں گے آپ, اس کو بھولیں گے نہیں. اس کیونکہ اگر اس کو بھول گئے تو پھر ایمان نہیں بچے گا, ایمان نہیں بچے گا. تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اب میں آپ کی خدمت میں بڑے مؤدبانہ طور پر آپ کا خادم ہونے کی حیثیت سے میں یہ خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل الحمدللہ مکمل ضمانت کے ساتھ اور علماء کی طرف سے ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے مکمل ضمانت کے ساتھ آپ نے جمعے کے دن بھی ریلی دیکھی. الحمدللہ ہماری تمام برادری کے لوگ, ہمارے تمام احباب, تمام اہل سنہ موجود تھے. الحمدللہ جس کو کہا جائے نا کہ ایک رتی بھر کوئی واقعہ ہونا, وہ نہیں ہوا الحمدللہ. اس لیے نہیں ہوا کہ پہلے بھی نہیں ہوا, اوروں کی طرف بھی نہیں ہوا, لیکن کوئی تخریب کار بیچ میں گھس جائے وہ اور مسئلہ ہے. لیکن اس کے لیے مکمل انتظامات ہم نے کر رکھے تھے. تو اب بھی الحمدللہ کل بروز ہفتہ نورانی چورنگی یعنی نمائش چورنگی سے لے کے تبت سینٹر تک ایک اہل سنہ کا ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر, اس شاقان مصطفیٰ کا ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر پر امن, صلاۃ و سلام, لبیک یا رسول اللہ اور درود و سلام کی آوازوں کو بلند کرتے ہوئے اپنا احتجاج روٹ کروائے گا. لہذا میں آپ تمام سے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر عہد کریں کہ ہم تمام اس کے اندر ضرور شریک ہوں گے. ہاتھ نیچے نہ رکھیں, ہاتھ کھڑا کریں, پھر سب ہاتھ کھڑا کریں, تمام ہاتھ کھڑا کریں. ہم تمام اس کے اندر شریک ہوں گے, اس لیے کہ یہ قوم کے اندر زندگی بخشنے والے پہلو ہیں, یہ بارگاہ مصطفیٰ میں اپنا حصہ اور نام لکھانے والے پہلو ہیں. لہذا کل صبح 8 بجے سیلانی چوک پر ہم جمع ہوں گے. بولیے انشاءاللہ. آپ اپنے علاقے, آپ محلوں میں جہاں پر بھی ہیں وہاں پر آپ جمع ہو, اور ٹھیک 9:30 سے 10 بجے کے درمیان نمائش چورنگی پر اس شاقان مصطفیٰ کا قافلہ پہنچے گا. یہ کہہ دیا گیا ہے کہ نہ کوئی ڈنڈا ہوگا, نہ کوئی پتھر ہوگا, بلکہ وصیت ہے کہ با وضو ہو کر آئیں گے, ہاتھوں میں تسبیحات ہوگی آپ کی, زبان پر درود شریف کے نذرانے ہوں گے, اور اپنی بارگاہ, اپنے محبوب کی بارگاہ میں تصور کرتے ہوئے گنبد خضرا میں اپنی غلامی کا احتجاج نوٹ کروائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ اگر آپ کے نام سے خدا نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو آج ہم بھی سر گویا کے ہتھیلی پر رکھ کر آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میدان عمل میں آ چکے ہیں. لہذا آپ تمام اس کے لیے تیار ہیں. لہذا اگر حالات بیڑی بنے, حالات گویا کہ آپ کے لیے درد سر بنے, یعنی کاروبار ہے اس حوالے سے, دہشت گردی وغیرہ کی بات نہیں کر, اس کو چھوڑیں آپ, الحمدللہ اس کے مکمل انتظامات ہیں, اتنے اجتماعات ہوئے ہیں. یہ جو لوگ آپ کے ذہنوں میں ناسوری پیدا کر رہے ہیں ان سے اپنی جانوں کو چھڑائیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ 4,990 واقعات پرسکون ہوئے ہیں, 10 واقعات کے اندر ایسی جزوی تخریب کاری ہوئی ہے جس کو میڈیا نے رائی کو آسمان بنایا ہے. لیکن میں پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں, پھر بھی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اسے حرام قرار دیتے ہیں, اسے گناہ قرار دیتے ہیں, لیکن جو بڑے اجتماعات ہوئے ہیں الحمدللہ وہ پرسکون ہوئے ہیں. اپنے دل کو مجتمع کیجئے اور اپنے ذہن کو کسی خارجی اور کسی کمزوری کی پالیسی کا شکار نہ بنائیے. جس طرح آپ جمعے کے شریک ہوئے ہیں وہ معاملات زیادہ دیکھا جائے فکر کے اعتبار سے خطرناک تھے کہ وہ انتظامات ایسے نہ ہو سکے جس طرح کر کی ریلی کے اہتمامات, جس میں تمام انتظامیہ, تمام سیاسی تنظیمیں, تمام مذہبی تنظیمیں ان کے مکمل سپورٹس اور ان کے کارکنوں کے ساتھ الحمدللہ یہ ہراول دستہ پورا مندستہ ریاست کی قانون کی پاسداری کرتے ہوئے, اخلاق و شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے انشاءاللہ تبت سینٹر تک جائے گا اور وہاں پر علماء کرام جو ہمیں ہدایت دیں گے ناموس رسالت کے لیے کہ روزانہ آپ کو اتنا درود شریف پڑھنا ہے, نمازوں کی پابندی کرنی ہے, اپنے بچوں کو صحابہ اہل بیت اور حضور کی محبت سکھانی ہے, تو جو ایجنڈا اور جو کال ہمیں ملے گی انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے. لیکن میں عرض کروں ہماری مسجد اقصیٰ ہمارے قریب علاقے میں ہے, یقیناً وہاں پر بہت مطمول حضرات رہتے ہیں, اللہ ان کے مال میں برکت کا فرمائے, لیکن ہمیں پتا چلا کہ وہاں پر ضروری نہیں کہ سیٹ حضرات نے بلکہ غریب عوام نے اتنا سپورٹ کیا کہ اس ایک مسجد سے 100 بسوں کا اعلان ہوا, جتنے 100 بسوں کا. اور میں بڑا شرمندہ ہوں کہ ابھی تک ہم گزشتہ جمعے بھی کہتے رہے اور اب بھی کہہ رہے ہیں لیکن ایک شخص بشیر بھائی ہمارے پاس نہیں آیا. لہذا آج جمعے کے اجتماع کے آخر میں رسول اللہ کے سوتے ہوئے جو تبوک کے میدان میں میرے آقا ممبر پر اترتے تھے پھر چڑھ جاتے تھے, پھر اترتے پھر اوپر جاتے, اور اللہ کے دین کی نصرت اور عظمت کے لیے سرکار نے اپنی چادر کو پھیلایا, فرما ڈالو اس کے اندر جو ڈالنا چاہتے ہو. تو لہذا دین کے لیے مانگنا یہ ذات کے لیے نہیں, علماء کو امین جانیے, ان بزرگوں کو اپنا امین جان کر اس کل کی ریلی کے لیے گویا کہ شدید قلت ہے. لہذا میں اس فورم سے آپ کو اعلان کرتا ہوں, بعض ہمارے افراد کھڑے ہوئے ہیں, آپ کے جیب میں جو پڑا ہوا ہے وہ ڈال کر جائیں آپ, کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اس میں سے اگر کوئی صاحب, چند صاحب بھی اگر کھڑے ہو جائیں اور وہ مجمع میں کے بعد بھی اگر ہم سے ملنا چاہیں اور وہ یہ کہیں کہ جناب ہماری طرف سے اتنا, تو میں اللہ کے گھر میں امانت کا اور امین کا اور ان کے وکیل ہونے کا اعلان کرتا ہوں شریعت مطہرہ کے اس تقاضے کے مطابق کہ ہم آپ کی امانتیں وہاں پر پہنچائیں گے جہاں پہنچانے کا حق ہے. لہذا آپ تمام کو میں پھر عرض کروں کہ آپ جب باہر نکلیں گے تو اپنے مالی تعاون کے ساتھ بھرپور اظہار کریں گے. کیا کریں گے آپ حضرات اس کے لیے؟ ہم نے اپنا فرض ادا کیا اور اپنی طرف سے جو حصہ ملانا تھا الحمدللہ اس میں ملایا. اس میں کوئی صف والا یا ممبر والا نہیں, سب عاشقان مصطفیٰ ہیں جو بارگاہ مصطفیٰ سے جو مشاہدہ کیا جا رہا اپنا حصہ وہ ملا رہے ہیں. لہذا کوئی ہاتھ خالی نہ جائے, جتنا آپ دے سکتے ہیں باہر جھولی میں ڈال کر جائے, انشاءاللہ جتنی رقم جمع ہوگی ممبر پر اعلان ہوگا کہ اتنی رقم جمع ہوئی ہے اور اس مصرف کے اندر اس کو تقسیم کیا گیا ہے. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اب ایک نعرہ میں لگاتا ہوں, ہاتھ اٹھا کر اس کا جواب دیں گے, لبیک. کوئی ہاتھ نیچے نہ آئے, میرے آقا سے کی عزت سب سے بڑی ہے اور جو میرے آقا کی عزت کے لیے بے نشان ہوتا ہے اسی کی عزت بڑھتی ہے. کوئی شرم اور آر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں امام ہو کر, خطیب ہو کر, سید ہو کر ہاتھ اٹھاتا ہوں. آپ ہمارے دوست بھائی اور حضور کے امتی ہیں, آپ بھی ہاتھ اٹھائیے اور ہاتھ اٹھا کر کہیے لبیک لبیک لبیک. لہذا اس اعلان کو ضروری توجہ رکھیے, ورنہ میں پہلے اس طرح میں نے کبھی اعلان آپ سے نہیں کیا ہے. شدید ضرورت ہے اس ریلی میں دیگر انتظامات کے لیے, دیگر مصارف کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں میرے دوستو شاید فرض مصارف کے بعد اور واجب مصارف کے بعد نوافل مصارف میں اتنا بہترین مصرف آپ کے مال کا نہیں ہوگا جہاں پر ہم حصہ ملا کر اپنے اور اپنے بچوں کو بارگاہ مصطفیٰ میں سرخرو کرا سکتے ہیں. اللہ مجھے بھی مخلص کرے, آپ کو بھی مخلص کرے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.